الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وقالوا اور ان مشرکین نے کہا ان مشرکین نے جو بعث بعد الموت اور مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر ہے انہوں نے کہا ما ہی الا حیاتنا الدنیا زندگی نہیں ہے مگر ہماری یہ دنیاوی زندگی زندگی تو صرف یہ دنیا کی زندگی ہے نہ اس سے پہلے کوئی زندگی ہے نہ اس کے بعد نموت و نحیا ہم جیتے ہیں مرتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا ہمیں ختم نہیں کرتا ہمیں موت نہیں دیتا مگر زمانہ وما لهم بذلك من علم اور ان کے لیے اس بات پر کوئی علم کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس اس دعوے پر کوئی علم یا کوئی دلیل نہیں ہے انہم الا یظنون یہ تو صرف گمان کر رہے ہیں اٹکل پچو ہانک رہے ہیں صرف سپیکولیشن کر رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیات جو کہ کھلی کھلی ہیں واضح ہیں کلیئر ہیں مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ الا ان قالو تو ان کی دلیل نہیں ہوتی ہے مگر ان کا یہ کہنا ان کی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین تم ہمارے آبا و اجداد کو ہمارے باپوں کو داداؤں کو جو مر چکے ہیں انہیں لاؤ انہیں دوبارہ زندہ کر کے ہمارے سامنے لاؤ اگر تم سچے ہو اس دعوے میں اگر تم سچے ہو کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اور مر جانے کے بعد مردہ ہو جانے کے بعد بھی کوئی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے باپ داداؤں میں سے دو چار کو زندہ کر کے ہمارے سامنے کھڑا کر دو تو ہم مان لیں گے تمہاری بات. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں جلاتا ہے, اللہ تمہیں جب تک چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے, اللہ تمہیں جلاتا ہے پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یجمعوکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, پھر وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں, لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ سورت کے ابتدائی حصے میں یا سورت کے اکثر حصے میں کسی خاص موضوع کو لے کر اس پر دلائل قائم کیے جاتے ہیں, اور اکثر یہ تین موضوع ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ تین موضوع بنیادی ہیں, ایک تو وجود باری تعالی اور توحید باری تعالی, اللہ تعالی موجود ہیں اور وہ ایک ہی ہیں. یہ تو بنیادی موضوع ہے, یہ اصل الاصول ہیں. اس کے بعد دو باتیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے, قرآن ہم نے بھیجا ہے, یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. جس اللہ کو تم نے مان لیا کہ وہ موجود ہے اور وہ واحد ہے, یہ قرآن اس کا بھیجا ہوا کلام ہے, اس کا ہے یہ. اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے بھیجے ہوئے ہیں, تو یہ قاصد ہے, پیغمبر ہے جن کو اللہ نے بھیجا ہے, اور جس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے وہ قرآن مجید ہے. اور ان دونوں کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, تو اس پیغام کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے اس کو مرنے کے بعد جزا ملے گی, اور جو اس پیغام کے خلاف زندگی گزارتا ہے اسے مرنے کے بعد سزا ملے گی. تو چار چیزیں ہو گئی. اس میں بنیادی چیز پہلی ہے توحید, اور توحید کو اس لیے ماننا ہے, اس لیے قبول کرنا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے, یہ بھی بنیادی چیز ہے. تو توحید کو مانو اور مرنے کے بعد کی زندگی کو مانو. جب یہ چیز دو چیزیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ موجود ہے اور اللہ ایک ہی ہے, اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس میں اللہ ہم سے پوچھنے والا ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری, تو خود بخود فکر پیدا ہو جائے گی کہ اب مجھے اللہ جس طرح چاہتا ہے ویسے زندگی گزارنی چاہیے. اب وہ حق کی تلاش میں نکلے گا تو حق کی تلاش میں اس کے سامنے مختلف لٹریچر آئے گا اور مختلف شخصیات آئیں گی. میں ان کے پیچھے چلوں, ان کے پیچھے چلوں, ان کے پیچھے چلوں, ان کے پیچھے چلوں, میں اس قانون پر چلوں, اس دستور پر چلوں, اس منشور کو اپناؤں. اس لیے کہ اللہ تو ہے اور مرنے کے بعد زندگی بھی ہے, اب مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دہی ہوگی, اور اس کے لیے مجھے زندگی اچھی گزارنی چاہیے. یہ اچھی زندگی گزارنا مجھے کون سکھائے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اچھی زندگی گزارنے والی ذات جو ہے وہ نبی ہے, اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اور وہ اللہ جل جلالہ و عمن والہ سے پیغام پا کر بتلائیں گے کہ ایسی زندگی گزارنے سے اللہ کے سامنے جب کھڑے کیے جاؤ گے اس وقت سرخ روئی ہوگی, اور وہ ہے قرآن. اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے, اتھارٹی کو مانتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ہے جس کو جواب دینا ہے, تو دین پر کبھی نہیں آ سکتا. یہ تو مانتا ہے کہ سامع ہے, اللہ ہے, اللہ موجود ہے, اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, جو کچھ کر رہا ہے اللہ ہی کر رہا ہے, لیکن مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. میری زندگی ایک گھڑی کی طرح ہے کہ ٹک 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 چلتی رہتی ہے, بیٹری جب ختم ہو جائے گی تو رک جائے گی. میرا معاملہ ایک پودے کی طرح ہے, بارش برسی اگ گیا اور ایک مدت کے بعد خوش ہو گیا اور نیست و نابود ہو گیا. مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. مشرکین مکہ اور کفار مکہ مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک طبقہ وہ تھا جو اللہ کو مانتا تھا, اللہ کے خالق ہونے کو, اللہ کے صانع ہونے کو مانتا تھا, اور پوری دنیا میں جو کچھ انقلابات رونما ہوتے ہیں ان کے بارے میں مؤثر حقیقی وہ اللہ ہی کو مانتا تھا, لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں تھے وہ. تو جب مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو جس طرح جو جی میں آئے کرو. اب اللہ کی توحید پر بھی یقین ہو گیا, اللہ کے وجود پر بھی یقین, مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی یقین, لیکن غلط شخصیت کے پاس چلا گیا, غلط لٹریچر ہاتھ میں آ گیا, منشور دستور غلط آ گیا, تو پھر گمراہ ہو جائے گا. ایسے بہت لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں, مرنے کے بعد کی زندگی حساب کتاب کو بھی مانتے ہیں, لیکن ان کا ایمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے, ان کا ایمان اللہ کی کتاب پر نہیں ہے. یہ چونکہ چار بنیادی چیزیں ہیں, اس وجہ سے قرآن میں اس پر بہت زور خرچ کیا گیا ہے. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ و عمن والہ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے, بہت زیادہ پیار. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چار بنیادی چیزیں اگر ان کو سمجھ میں آ جائے تو میرے بندے کبھی ناکام نہیں ہوں گے. اس لیے ان چار چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھانا چاہیے. تو قرآن کی سورتوں میں, بعض سورتوں میں تو احکام ہے, لیکن جن سورتوں میں یہ عقائد بیان کیے جاتے ہیں تو اسلوب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے وجود اور اللہ کی توحید کو بیان کیا جاتا ہے, کبھی صرف اللہ کی توحید اور اللہ کے وجود کو, اور سرسری رسالت کو بھی بیان کیا جاتا ہے. قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کو بھی بیان کیا جاتا ہے, وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی. کبھی پورا زور خرچ کیا جا رہا ہے باس بادل موت پر, اور توحید کو سرسری بیان کیا جاتا ہے, رسالت کو سرسری, قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کو سرسری, کبھی کسی مضمون کو سرسری بیان کیا جاتا ہے, کسی کو تفصیل کے ساتھ. اور پھر جب سورت ختم ہونے کو آتی ہے تو ختم ہونے سے پہلے اللہ جل جلالہ و عمن والہ نہ ماننے والوں کی طرف سے جو ان بنیادی چیزوں پر اعتراضات ہوتے ہیں, ان اعتراضات کو بیان فرماتے ہیں اور پھر ان اعتراضات کا جواب دیتے ہیں. سورۃ الجاثیہ کی ابتدا ہی ہوتی ہے وجود باری اور توحید کے ساتھ, اور وجود باری تعالی اور اللہ تعالی شانہ کی توحید کو دلائل کے ساتھ, کافی وافی شافی دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی بیان کیا گیا, مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی بیان کیا گیا. اب یہ چونکہ سورت ختم ہونے کے قریب ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نہ ماننے والوں کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض کو بیان فرما رہے ہیں. وقالو یہ نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا کوئی زندگی نہیں ہے سوائے ہماری دنیاوی زندگی کے. کتنی تاکید ہے اس میں وہ عربی جاننے والے سمجھ سکتے ہیں. ما ہی الا حیاتنا الدنیا نہیں ہے کوئی زندگی مگر ہماری دنیاوی زندگی. اس سے پہلے بھی کوئی زندگی نہیں اس کے بعد بھی کوئی زندگی نہیں. وما یہلکونا الا الدہر بنیادی جو ان کی طرف سے دعویٰ ہے دعویٰ وہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. لیکن ضمناً اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے وجود کی بھی نفی کی. اس لیے کہ اگر اللہ کے وجود کی نفی ہو جائے تو مرنے کے بعد کی زندگی کی نفی بہت آسان ہے. اس لیے کہ ایک چیز نیست و نابود ہو جاوے اس کے بعد دوبارہ اس کا زندہ ہونا یہ تو امر محال ہے. ہاں اگر کوئی قادر مطلق ایسی ذات ہو تو یہ امر محال محال نہیں امر ممکن ہو جاتا ہے. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی زندگی نہیں ہے مگر ہماری دنیاوی زندگی. وما یہلکونا الا الدہر اور ہمیں فنا نہیں کرتا ہمیں ختم نہیں کرتا ہمیں موت نہیں دیتا مگر زمانہ. اللہ واللہ کوئی چیز نہیں ہے نعوذ باللہ. اللہ زندہ کرتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے اللہ موت دیتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. زمانہ ہمیں مارتا ہے. اور زمانے کا کیا مطلب؟ اصل میں یہ ایک ہے زمانہ زمان یہ بھی عربی لفظ ہے زمان جس کا معنی زمانہ ہے. اور دوسرا لفظ ہے دہر دہر کا معنی بھی زمانہ ہے لیکن عربی زبان میں بہت وسعت ہے. تو جب لفظ زمان استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک جنرل ورڈ ہے. ایک دن کو بھی زمان کہتے ہیں 100 سال کو بھی زمان کہتے ہیں اور جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر جب کائنات فنا ہوگی اس وقت تک کی پوری مدت کو بھی زمان کہتے ہیں. چھوٹی بڑی ہر مدت کو عربی میں زمان کہتے ہیں جس کا ترجمہ اردو میں زمانہ کرتے ہیں انگلش میں ٹائم کرتے ہیں. اور لفظ دہر جو ہے یہ ابتدائے آفرینش سے آخری گھڑی تک کے پورے زمانے کو دہر کہتے ہیں. دہر هل اتى على الانسان حين من الدهر اس لیے یہ حين جو ہے اس کو دہر میں سے نکالا یہ طلبہ کے لیے. هل اتى على الانسان حين من الدهر جب سے کائنات وجود میں آئی اس وقت سے لے کر جب تک کائنات فنا ہوگی اس کو دہر کہتے ہیں. اور پھر عربی زبان میں ایک طویل مدت کو بھی دہر کہا جاتا ہے. تو یہ کہتے تھے کہ یہ گردش ایام دن اور رات کے ایک دوسرے کے بعد آنا یہ ہمیں ختم کر دیتا ہے باقی اللہ واللہ نعوذ باللہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زمانہ ہمیں ختم کرتا ہے. اور زمانہ ہمیں ختم کرتا ہے اس سے وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں تو امور طبعیہ نیچرل کوزز کے تحت زندگی گزارتے ہیں. نیچرل کوزز امور طبعیہ کے تحت زندگی گزارتے ہیں اور نیچرل کوزز کا ایک سسٹم ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص
اپنے اعضا کو، اپنے جوارح کو، اپنے لمز کو، اپنے اورگنز کو استعمال کرتا ہے 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 کرتا ہے، اور استعمال کے نتیجے میں اس میں کمزوری آتی ہے، وہ چیز پرانی ہو جاتی ہے. تو جیسے ایک گاڑی 50 سال استعمال کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، تو اسی طرح یہ انسانی مشینری بھی ختم ہو جاتی ہے. ایک گاڑی ہے، اس کے انجن میں، اس کے کسی اور پرزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، تو 50 سال 60 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے پرانی ہو کر. ایک نیچرل کوز ہے اس کا، ایک مدت ہے اس کی، وہ ختم ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہی گاڑی یا اسی قسم کی دوسری گاڑی، اس کی بدقسمتی ہو اور انجن میں کوئی خرابی آ جائے، تو وہ 20 سال میں بھی ختم ہو سکتی ہے. تو اگر کسی کا گردہ خراب ہو گیا، کسی کا ہارٹ خراب ہو گیا، تو وہ جلدی بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ سارے نیچرل کوزز ہیں. تو یہ نیچرل کوزز جو وجود میں آتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ نیچرل کوزز کا ظرف، نیچرل کوزز کی جگہ کیا ہے؟ یہ رات اور دن. تو رات اور دن میں نیچرل کوزز ہوتے ہیں، یہ نیچرل کوزز ہمیں مارتے ہیں. اور نیچرل کوزز چونکہ رات اور دن میں ہوتے ہیں، اور یہ رات اور دن ہی زمانہ ہے، اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں زمانہ مارتا ہے. مؤثر حقیقی اللہ نہیں ہے جو کسی کو کنٹرول کرتا ہے. ما یہلکنا الا الدہر، ہمیں ہلاک نہیں کرتا، ہمیں ختم نہیں کرتا، مگر زمانہ. زمانہ ہمیں ختم کرتا ہے، زمانہ ہمیں مارتا ہے. رات اور دن کا الٹ پلٹ ہونا، یہ گزرنا، یہ ہمیں مارتا ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور رات اور دن جو ہے اس بچے کو جوان بناتے ہیں، پھر رات اور دن اس کو ادھیڑ عمر میں پہنچاتے ہیں، پھر رات اور دن اسے بوڑھا بناتے ہیں، پھر رات اور دن اسے موت دے دیتے ہیں. تو اللہ مارتا نہیں ہے. امور طبعیہ نیچرل کوزز کی وجہ سے ہم مرتے ہیں، اور نیچرل کوزز کی وجہ سے ہم مرتے ہیں. تو ہماری انتہا اگر نیچرل کوزز کی وجہ سے ہے، امور طبعیہ کی وجہ سے، تو ہماری ابتدا بھی امور طبعیہ اور نیچرل کوزز کی وجہ سے ہے. اللہ ہمارا خالق نہیں ہے. یہ بگ بینگ وغیرہ کی تھیوری جو ہے وہ اسی سے آتی ہے. مجمع چونکہ مومنین کا ہے، اس لیے اس کی تفصیلات میں ہم جانا نہیں چاہتے. خامخا ذہن خراب کرنے کا کہ یہ اعتراض اور اس کا یہ جواب. ہم اس آیت کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ. تو امور طبعیہ نیچرل کوزز کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں، نیچرل کوزز کی وجہ سے ہم مرتے ہیں. تو نیچرل کوزز کی وجہ سے لوگ زندہ ہوتے ہیں، نیچرل کوزز کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں، یہ تو ہمیں رات دن نظر آ رہا ہے. لیکن نیچرل کوزز کی وجہ سے مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوتا ہے، یہ نہ نظر آتا ہے نہ سمجھ میں آتا ہے. اس لیے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، نظر آتی ہے، اسے تو ہم مانتے ہیں. جو چیز سمجھ میں نہیں آتی، نظر نہیں آتی، اسے ہم نہیں مانتے. مرنے کے بعد کی زندگی کا اس طرح انہوں نے انکار کیا، اور اللہ کے وجود کا بھی اس طرح انکار کیا. تو اللہ تو ہے نہیں. جب اللہ ہے نہیں، تو ہمیں زندہ وجود ہمیں کون دیتا ہے؟ نیچرل کوزز، امور طبعیہ. موت کون دیتا ہے؟ نیچرل کوزز، امور طبعیہ. تو امور طبعیہ نیچرل کوزز سے لوگ وجود میں آتے ہیں، نیچرل کوزز کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں، یہ تو ہمیں نظر آتا ہے، آئے دن روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں، اس زندگی کو بھی ہم مانتے ہیں. لیکن مرنے کے بعد کی زندگی نیچرل کوزز سے چلتی ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہم نے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. اور اللہ کے تو چونکہ ہم قائل ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی ہم نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد کوئی قادر مطلق ذات ہے جو ہمیں زندہ کرے گی. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس پر رد فرما رہے ہیں. ما لهم بذلك من علم، انہوں نے جو یہ بات کہی ہے اس پر ان کے لیے کوئی علم یا دلیل نہیں ہے، اور دعوے کے لیے دلیل چاہیے. تو اللہ تعالی شانہ نے رد کر دیا کہ ان کے پاس اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل نہیں ہے تو پھر یہ کہتے کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہم الا یظنون، یہ صرف ان کے سپیکیولیشنز ہیں. دیکھو ایک ہوتا ہے سپیکیولیشن اور ایک ہوتا ہے مضبوط بات، ٹھوس بات. میں اس کی مثال دوں آپ کو. میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے یہاں سے نظر آیا کہ مولانا احمد صاحب ایٹریم سے چل کر کے پیچھے کے کمرے میں چلی گئی. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، میرے پاس دلیل ہے. اگر کوئی پوچھے کہ مولانا احمد صاحب کہاں ہے، تو میں ایسا نہیں کہوں گا کہ آئی تھنک، میں ایسا نہیں کہوں گا کہ شاید، میں کہوں گا کہ وہ پیچھے کے کمرے میں ہے، اس لیے کہ میرے پاس دلیل ہے. دلیل ہوتی ہے دلیل، میرے پاس پروف ہے، دلیل ہے، میں نے دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے، یا دو آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دلیل ہے. تو میں آئی تھنک شاید نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر مجھے کوئی چیلنج کرے کہ نہیں نہیں وہاں نہیں ہے وہ، میں کہوں گا کہ نہیں وہی ہے، پوری قوت کے ساتھ کہوں گا. اگر اس طرح کی کوئی گفتگو کرے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس دلیل ہے. اور اگر یہاں سے بیٹھے ہوئے مجھے ایسا نظر آئے کہ مولانا احمد صاحب جیسا کوئی شخص ادھر گیا، اب یہ دلیل نہیں ہے میرے پاس، اب میں گمان کر رہا ہوں، سپیکولیشن ہے میرا، تو مجھے کوئی پوچھے کہ مولانا احمد صاحب کہاں ہے، تو میں کہوں گا کہ شاید آئی تھنک پیچھے کے کمرے میں ہے. اور اگر کوئی چیلنج کرے کہ نہیں نہیں وہ تو کتب خانے میں ہے، تو میں خاموش ہو جاؤں گا، میں ایسا کہوں گا کہ آئی تھوٹ آئی سو ہم، آئی تھنک ہی از ان دا بیک روم، جسٹ چیک. ڈھیلا پڑ جائے گا. علم اور دلیل سے کوئی بات کہی جائے اس میں، اور علم اور دلیل کے بغیر کوئی بات کہی جائے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالی شانہ نے حاکمانہ انداز میں اور حکیمانہ انداز میں یہ بات کہہ دی کہ یہ لوگ جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں اس پر ان کے پاس علم اور دلیل نہیں ہے. انہم الا یظنون، یہ تو صرف اور صرف، صرف اور صرف اٹکل پچو ہانک رہے ہیں، صرف اور صرف گمان کر رہے ہیں، صرف اور صرف سپیکولیشن کر رہے ہیں. آج پوری دنیا سپیکولیشن بھی چلتی ہے میرے بھائیو. علم الگ چیز ہے، دلیل الگ چیز ہے، اور سپیکولیشن الگ چیز ہے. آپ کیوں سپیکولیشن کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کرتے ہو؟ لوگ گاڑیوں میں دو دو تین تین گھنٹوں کا سفر کرتے ہیں ریڈیو سنتے ہوئے، کبھی اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، کبھی اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، کبھی اس موضوع پہ ڈسکشنز ہوتے ہیں، اور اس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں پینل کے اوپر، مختلف لوگ ٹیلی فون کر کے بات کرتے ہیں. آپ دیکھیے اس میں سے 100 میں سے 99 آدمی اپنی بات کو آئی تھنک سے شروع کرتے ہیں. 100 میں سے 99 99 آدمی آئی تھنک سے بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ دلیل کی والی بات نہیں ہوتی. دلیل جو ہے، دلیل اور علم، وہ دو قسم کا ہوتا ہے. دلیل دو قسم کی ہوتی ہے، علم دو قسم کا ہوتا ہے. یعنی علم صرف دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، دلیلیں صرف دو ہی قسم کی ہوتی ہیں، ایک بدیہی اور دوسری برہانی اور استدلالی. دو ہی دلیلیں ہیں، ایک بدیہی. بدیہی کا کیا معنی؟ اتنی obvious ہوتی ہے کہ بچہ بھی سمجھ جاتا ہے. تو علم حاصل ہوتا ہے بداحت سے، بالکل obvious ہوتا ہے اور آپ کو پتا چل جاتا ہے. آپ نے روٹی ہاتھ میں لے لی، روٹی، اور فوراً چھوڑ دی. اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑ دی کہ روٹی گرم ہے اور میرا ہاتھ جل جائے گا. یہ ہے بدیہی علم، بدیہی دلیل. فوراً اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑ دی. بہت ٹھنڈی ہے اور صبح وضو کرنے کے لیے آستین چڑھا کر کے نل کو کھولا اور جو ہاتھ رکھ کر کے فوراً پیچھے کھینچ لیا، بہت ٹھنڈا پانی. غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بدیہی علم. بدی ہی دلیل. اب اگر آپ یہ کہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے تو کوئی آپ سے کہے کہ اس پر کیا دلیل ہے, تو آپ کہیں گے کہ آپ بھی اپنا ہاتھ نیچے رکھ دیجئے, پتا چل جائے گا آپ کو. بدیہی, اور دوسرا جس کے لیے غور و فکر کرنا پڑتا ہے, استدلالی اور برہانی. جیسے اللہ موجود ہے تو اس کے لیے غور و فکر کرنا پڑتا ہے, اللہ ایک ہی ہے غور و فکر کرنا پڑتا ہے, یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا ہے غور و فکر کرنا پڑتا ہے. میں ایک مثال سے دونوں کو سمجھاؤں, بدیہی اور استدلالی اور برہانی علم. ایک شخص کمرے میں سویا ہوا ہے اور سوتے 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 دوپہر کے 11 اور 12 بج گئے, اور ہے بھی پاکستان, انڈیا اور سعودی عرب میں, جہاں رات اور دن میں واضح فرق ہوتا ہے. تو ایک شخص دوپہر 11-12 بجے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افریقہ, مڈل ایسٹ میں باہر چل رہا ہے سڑک پر, اس سے آپ پوچھو کہ دن ہے کہ رات ہے, تو وہ کہے گا کہ دن ہے. آپ اس سے پوچھیں کہ دلیل, تو آپ کو کہے گا کہ آپ کی عقل ٹھیک ہے کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل تو بدی ہی ہے. سورج آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, روشنی نظر نہیں آ رہی ہے, تھنک نہیں کرنا پڑے گا, آپ فوراً فیصلہ کر لیں گے کہ دن ہے, فوراً فیصلہ کر لیں گے رات ہے. لیکن یہی شخص اتوار کے دن سویا ہوا ہے, نیند میں پڑا ہوا ہے, رات کو شبیداری تھی اور 11 بجے اس کی آنکھیں کھلی اور کرٹن ہے, کمرہ بالکل اندھیرا اور نیند میں ہے, جاگ بھی رہا ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ فجر کے بعد ہے, فجر سے پہلے ہے, رات ہے, دن ہے, کیا ہو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آتا اسے. میں ایک دن حج کے لیے ایک مرتبہ گیا تھا, تو وہاں تو اس زمانے کی جو ہوٹلیں ہوتی تھی تو کھڑکیاں بھی نہیں ہوتی تھی, تو بہت تھکا ہوا, مینا سے آئے, بہت تھکا ہوا, مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ بالکل بے قابو ہو گیا اور بستر کے اوپر آنکھ لگ گئی, آنکھ لگ گئی. اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد جب نیند کی جو بھوک تھی وہ کچھ ختم ہوئی تو میری آنکھیں کھلی. تو میری آنکھیں کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ میں بہت لمبا سویا ہوں, اور بہت لمبا سویا ہوں اور ایسا لگ رہا ہے کہ میری عشاء کی نماز بھی قضا ہو گئی ہے اور فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی ہے. مجھے وہ اندھیرے میں ایسا لگا, اور اندھیرے میں ایسا لگا تو میں جلدی جلدی اٹھا اور جلدی جلدی اٹھ کر کے وضو کیا, اور وضو کر کے میں بھاگتا ہوا حرم کی طرف گیا, یہ سمجھ کر کہ میری عشاء بھی چلی گئی ہے, فجر بھی چلی گئی ہے, تو میں حرم میں جا کر کے ان دونوں نمازوں کی قضا کروں, توبہ کروں, اور اب شاید ظہر کا وقت قریب ہو تو نماز پڑھ لوں. اور میں دوڑتے بھاگتے جیسے ہی ہوٹل سے باہر نکلا تو اندھیرا تھا, اندھیرا تھا اور سناٹا, اندھیرا اور سناٹا. تو رک گیا اور رک گیا اور اندھیرا سناٹا, اب دماغ نے کام کرنا شروع کیا اور قرائن دلائل جو کچھ سامنے آئے تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نہیں, ابھی تو فجر کا وقت بھی نہیں ہوا ہے. یہ علم جو مجھے حاصل ہوا یہ استدلالی اور برہانی ہے, غور و فکر. تو ایک شخص 10-11 بجے تک سویا رہا اور بالکل اندھیرا تو پڑا ہوا ہے, اور اس کا دل چاہتا ہے کہ اور میں سوؤں, اس لیے کہ ابھی تو رات ہے لیکن اب نیند نہیں آ رہی ہے, کوشش کر رہا ہے. پھر گھڑی کی طرف دیکھا, اچھی طرح دیکھا تو کچھ ایسا نظر آیا کہ 10 اور 11 کے درمیان کانٹا ہے. اب ذرا آنکھ کھول کر کے دیکھتا ہے, غور و فکر کرتا ہے کہ 10 بج گئے 11 بج گئے, کرٹن کھولتا ہے. ایک علم ہوتا ہے بدیہی اور ایک ہوتا ہے استدلالی اور برہانی. جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جائے وہ علم کیا ہے؟ برہانی, بدیہی. اور جو غور و فکر کے بعد حاصل ہو وہ برہانی, استدلالی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اس دعوے پر کوئی علم یا دلیل نہیں ہے, اور علم اور دلیل کی دو ہی قسمیں ہیں، یا تو برہانی ہے استدلالی ہے، پوچھو ان کو کہ آپ کے پاس بدیہی دلیل ہے؟ نہیں، بدیہی دلیل نہیں ہے. یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ بدیہی دلیل ہے، آپ نے دیکھا ہے، جھانکا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ برہانی دلیل پیش کرو، استدلالی دلیل پیش کرو، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں، جو وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں، وہ اعتراض ہم پر کرتے ہیں اور ہم ڈیفنس میں چلے جاتے ہیں، اور کسی بھی بحث و مباحثے میں معترض جب معترض بن جاتا ہے تو دوسرے کے لیے ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں معترض بننے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ دلیل پیش کرو. اللہ نہیں ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ دلیل پیش کرو. اور وہ ہر بات کہے اس کو دلیل مان لینا، نہ، یہ بھی غلط بات ہے. یہ ہماری علم کی کمزوری ہے کہ جو دلیل نہیں ہوتی اسے ہم دلیل سمجھ لیتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے پاس دلیل ہوتی ہی نہیں ہے، ان کے پاس ہوتا ہے تو ظن ہوتا ہے. ظن کو ظن سمجھو اور دلیل کو دلیل سمجھو. یہ غلطی ہماری ہوتی ہے کہ ان کے ظن کو ہم دلیل سمجھ لیتے ہیں اور دلیل سمجھ کر اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. قرآن کہتا ہے کہ ما لہم بذلک من علم انہم الا یظنون. یہ تو صرف ایک سپیکولیشن کر رہے ہیں. ہاں، اگر وہ یہ کہتے، اگر وہ ہم سے یہ کہتے کہ جب ایک شخص مر جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہ ہو، یہ علمی بات ہوئی. یہ علمی بات ہوئی اس لیے کہ وہ دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ غور و فکر کرو آپ کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یا مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے؟ پھر ہماری ذمہ داری ہو جائے گی کہ ہم دلیل برہانی اور دلیل بدیہی دونوں میں سے جو بھی ہے اس سے ہم ثابت کریں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہو بھی سکتی ہے اور مرنے کے بعد زندگی نہیں بھی ہو سکتی ہے، تو ٹھیک ہے. لیکن ان کا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے ہی نہیں، یہ علمی بات نہیں ہے. آپ دلیل پیش کیجئے اس پر، یہ دلیل پیش کیجئے آپ. وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کی جب زندگی ختم ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ روح نکالتا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ نیچرل کوزز کی وجہ سے وہ مرتا ہو. وہ ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤ کین یو سے کہ اٹ از اونلی اللہ ہو کوز از ڈیتھ، اٹ کڈ بی آئیدر. وہ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیچرل کوزز ہی کی وجہ سے آدمی مرتا ہے، اللہ موت نہیں دے سکتا. کیا دلیل ہے اس پر ان کے پاس؟ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ما لہم بذلک من علم، ان کے پاس اس پر دلیل نہیں ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ دو سپیکولیشن بن سکتے تھے، اس میں سے ایک سپیکولیشن کو انہوں نے لے لیا. انہم الا یظنون، ایک سپیکولیشن. قرآن، حدیث، عقلی نقلی دلیلوں کو ایک طرف رکھ دیتے، دو سپیکولیشن ہے. ایک سپیکولیشن یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، دوسرا سپیکولیشن ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے. جی، اب یہ سپیکولیشن علم کب بنے گا؟ جب اس کو کوئی دلیل بیک کرے گی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سپیکولیشن کو علم بنا دیا. علم بنا دیا، اور علم بنا کر کے دعویٰ کر دیا کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے. سپیکولیشن کو علم بنا دیا کہ اللہ ہے ہی نہیں. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دو پوسیبلٹیز تھی کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے. اب کرنا کیا چاہیے تھا؟ تحقیق کرنا چاہیے تھا، ریسرچ کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کے بجائے انہوں نے یہ دیکھا کہ ان دو عقیدوں یا ان دو نظریوں میں سے کون سا نظریہ ہمارے لیے مشکل ہے اور کون سا نظریہ ہمیں سوٹ ہوتا ہے. تو مرنے کے بعد کی زندگی کے اگر قائل ہو جاتے ہیں تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو زندگی مقید ہو جائے گی، زندگی میں ساری پابندی آ جائیں گی. اس لیے اس طرف جاؤ ہی مت. اور اپنی نفس کی چاہت جو ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اتباع ہوا کی اپنے نفس کی چاہت کیا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، اللہ کا وجود کوئی نہیں ہے، جب مرنے کے بعد کی زندگی نہیں، اللہ کا وجود نہیں، تو من مانی کرو اور مزے سے زندگی گزارو، اس میں بہت عافیت رہتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک مریض وہ قبول کر لیتا ہے کہ مجھے کینسر ہے، اور دوسرا مریض وہ انکار کرتا رہتا ہے. ڈاکٹروں کو پوچھیے کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ نہیں مجھے یہ مرض نہیں ہے، مجھے یہ مرض نہیں ہے، مجھے یہ مرض نہیں ہے. کیوں؟ اس سے کہ میں اگر قبول کروں گا تو دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جائے گی کہ اچھا میں 3 مہینے میں مر جانے والا ہوں، میں 2 مہینے میں مر جانے والا ہوں. تو سیلف ڈینائل میں رہتے ہیں. ایسی دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ پرابلم کے بارے میں نہیں، مجھے نہیں، مجھے قائل مت کرو، اس لیے کہ اگر میں قائل ہو جاؤں گا تو میرا یہ پلیجر وغیرہ سب ختم ہو جائے گا. تو اللہ جل جلالہ وعمن والو اس آیت میں جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ اسی قبیل کی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں 2 پوسیبلٹیز ہیں کہ زندگی ہو بھی سکتی ہے، زندگی بھی نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن تم نے اپنے مزے کو باقی رکھنے کے لیے، پلیجر کو باقی رکھنے کے لیے وہ آسان چوئس کو لے لیا کہ نہ 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 مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے. اب اللہ جل جلالہ وعمن والہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، صرف اٹکل پچو، صرف گمان، صرف سپیکولیشن. تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ دوسری رائے بھی تو سپیکولیشن ہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہنا ایسا نہیں ہے، جب ان کے سامنے ہماری آیات بطور دلیلوں کی، بینات، بینہ گواہی کو کہتے ہیں، اور جب کوئی کیس آتا ہے اور اس میں 2 آدمی آ کر گواہی دے دیتے ہیں تو اس کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے جو دعویٰ کیا یہ اب سپیکولیشن نہیں ہے، 2 آدمیوں نے گواہی دے دی، دلیل آ گئی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو آیات ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ موجود ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور یہ آیات ہماری کیسی ہے، سپیکولیشن نہیں، بینات، ہماری آیات بینات، کھلی کھلی، واضح واضح، دلیل بن کر آتی ہے. تو چونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں ان کی دلیل صرف یہ ہوتی ہے، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا، یہ دلیل نہیں. لیکن دلیل اس کو اس لیے کہا گیا کہ وہ دلیل بنا کر کے پیش کرتے ہیں. دلیل ان کی کیا ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو، دوسری بات تو آپ کہہ نہیں سکتے دلیلوں کو سن کر. اور یہاں اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ان دلیلوں کو بیان نہیں کیا، قرآن بھرا پڑا ہے، اس نے اشارہ کر دیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اللہ کا وجود ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، اللہ کی توحید ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور مارتا نیچرل کوز ہے یا اللہ، دونوں پوسیبلٹیز ہے. تو تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں، انہم الا یظنون، اور ہمارے پاس قرآن بھرا پڑا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. تو جب دلیلیں پیش کی جاتی ہیں ان کے سامنے تو بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے پاس تو نہ دلیل بدیہی ہے نہ دلیل استدلالی برہانی، تو وہ کیا کہتے ہیں، اب اپنی فالوئنگ کو اپنے ہاتھ پر رکھنے کے لیے کسی طرح فیس سیور کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، چلو بھائی مرنے کے بعد کی زندگی اگر ہے، تم کہتے ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، میرے باپ کو زندہ کر کے لے آؤ. اب میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ وعمن والہ احکم الحاکمین، حاکم مطلق، وہ ہر ضدی اور ہر شریر کے ایسے چھوٹے چھوٹے مطالبات کو پورا کرتا رہے گا. اور خاص طور پہ جب کہ ایک شخص اپنی کسی بات پر درجنوں دلائل پیش کر دے اور ان دلائل کے سامنے گردن جھک جاوے سب کی, اس کے بعد پھر کوئی مزید ایسی الٹی سیدھی دلیل مانگے تو وہ دلیل پیش کرے گا. بادشاہ حاکم, تو اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اس کے جواب میں کہا کہ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم, اسلوب اللہ کے دو طرح کے ہوتے ہیں اعتراضات کے جوابات میں. ایک ہوتا ہے حکیمانہ اور دوسرا ہوتا ہے حاکمانہ. حاکمانہ اور حکیمانہ, ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا آج تم گھر سے باہر مت نکلنا. تو بیٹا کہتے کہ ابا کیوں, آج تو سنڈے کا دن ہے, میرا کھیلنے کا دن ہے. تو حکیمانہ جواب یہ ہے کہ بیٹھ کر کے ابا آج کے دن باہر نکلنے کے نقصانات کو بتلاتا ہے اور گھر میں رہنے کے فوائد کو بتلاتا ہے کہ بیٹا دیکھو آج تمہاری امی بھی بیمار ہیں, میں بھی بیمار ہوں, اگر تم بھی چلے گئے تو تمہارے چھوٹے بھائی کی نگرانی کون کرے گا. یا یہ کہیں گے کہ آج جو ہے سڑکوں پہ بہت شریر لوگ آ گئے ہیں, تشدد پسند لوگوں کا مارج ہے, اور آپ کو دیکھیں گے تو نقصان آپ کو پہنچ سکتا ہے, آئندہ ہفتے جانا. یہ ہے حکیمانہ جواب, حکیمانہ جواب. اور عموماً جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے اور اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو سمجھدار آدمی حکیمانہ جواب دیتا ہے, سمجھاتا ہے. لیکن ایک مرتبہ حکیمانہ جواب دیا, دوسری مرتبہ حکیمانہ جواب دیا, تیسری مرتبہ حکیمانہ جواب دیا, اب دوپہر کو ظہر کی نماز کے بعد کھیلنے کا وقت آ گیا تو اس نے کہا کہ ابا مجھے جانے دو نا, آپ مجھے کیوں منع کرتے ہیں, کیوں میں نہیں جا سکتا باہر؟ اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں نے کہا. یہ ہے حاکمانہ جواب. قرآن مجید میں بہت سے اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرماتے ہیں تو اعتراض اور اس کا جواب نہیں بنتا. تو وہاں اگر یہ اصول اپنایا جائے کہ یہاں حکیمانہ نہیں حاکمانہ جواب دیا ہے اللہ نے, حاکمانہ جواب دیا ہے کہ تم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے, اگر مرنے کے بعد کی کوئی زندگی ہے تو باپ داداؤں میں سے کسی کو زندہ کرو تاکہ ہم دیکھیں. حاکمانہ, قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو زندگی دیتا ہے پھر وہی تم کو مارے گا, اور مارنے کے بعد ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, پھر وہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا. آنے والا ہے یہ دن. اب جب کوئی حاکمانہ جواب دیتا ہے تو اس وقت شریر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جواب نہیں بن سکا اس لیے ڈنڈا پکڑ لیا ہاتھ میں کہ میں کہتا ہوں اس لیے نہیں جانے گا. لیکن سمجھدار آدمی کیا کہے گا کہ حکیمانہ جواب سے تو 10 مرتبہ کام لے چکے ہیں, لیکن یہ حکیم ہوتا تو سمجھتا نا, یہ حکیم ہوتا تو سمجھتا. حکیم بات کو سمجھتا ہے, اور جو حکیم نہیں ہوتا وہ لات کو سمجھتا ہے. اور ایک کہاوت ہے کہ لات کا بھوت بات سے نہیں نکلتا. تو جب یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ حکیمانہ طریقے سے یہ سمجھ نہیں رہا ہے تو کیا اس کے پیچھے وقت برباد کریں گے آپ؟ پھر حاکمانہ, میں نے کہا. انما البیع مثل الربا, تو حاکمانہ جواب کیا کہ نہیں, واحل اللہ البیع وحرم الربا. حاکمانہ جواب دیا. وہ اس کے فوائد اور نقصانات میں نہیں گئے کہ بیع کے یہ فوائد ہیں اور ربا میں تو یہ نقصان ہے, بیع کے اندر خرید و فروخت میں جس طرح مالدار کو اپرچونٹی ملتی ہے پروفٹ کرنے کی اسی طرح غریب کو بھی ملتی ہے, اور یوسری میں اور انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشنز میں مالدار ہوتا چلا جاتا ہے, غریب ہوتا. یہ بات اللہ نے حکیمانہ انداز اختیار نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ سب جانتے ہیں کہ بیع اور ربا میں کیا فرق ہے. حاکمانہ, بہت سی قرآن میں بہت سی جگہوں پر ایسا ہے. یہاں بھی اللہ نے حاکمانہ جواب دیا کہ آپ فرما دیجئے
کہ اللہ تمہیں جلاتا ہے جب تک چاہتا ہے، ثم یمیتکم پھر اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں حاکمانہ جواب کے ساتھ تھوڑا اخیر میں حکیمانہ جواب بھی آ گیا، حاکمانہ جواب کے ساتھ تھوڑا حکیمانہ. پھر اللہ تمہیں مارنے کے بعد زندہ کر کے قیامت کے دن اکٹھا کرے گا. اس میں حکیمانہ جواب کیا ہے کہ ہم نے کب کہا ہے، ہمارے نبی نے کب کہا ہے، ہمارے قرآن نے کب کہا ہے کہ اللہ تم کو مارنے کے بعد جس کا جب جی چاہے زندہ کرے گا؟ کہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دکھاؤ، ہمارا نبی تو یہ کہہ رہے کہ قیامت کے دن زندہ کرے گا. ہمارے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن سب کو زندہ کرے گا. ہمارے نبی نے یہ کہاں کہا ہے کہ جب آپ کہو کہ زندہ کرے گا؟ ہمارے نبی نے کب یہ کہا ہے کہ دو کو آج کرے گا، چار کو کل کرے گا، پانچ کو کل کرے گا؟ تو حاکمانہ جواب بھی ہے کہ اللہ تمہیں جلاتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، اور ساتھ میں حکیمانہ بھی کہ پھر تم سب کو اکٹھا بھی کرے گا ایک ساتھ ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن تم کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولکن لیکن لوگوں میں سے اکثر کے پاس علم نہیں ہے. دیکھو علم کی نفی کی، علم نہیں ہوتا علم، صحیح علم، صحیح علم. دیکھو جو مسلمان ہے، مسلمان تو مسلمان بھی الگ الگ نظریات میں بٹ جاتے ہیں، الگ الگ خیالات میں بٹ جاتے ہیں مسلمان، اسی لیے کئی فرقے ہو گئے. غور سے سننا اس کو، الگ الگ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں اس لیے کہ خیالات سب کے الگ الگ، دو آدمیوں کے خیالات بدل گئے تو اب یہ دو جماعتیں ہو گئی. تو کبھی کبھی یہ جو تقسیم ہو جاتی ہے یہ ظن کی بنیاد پر، صرف گمان کی بنیاد پر، اور کبھی کبھی دلیل کی بنیاد پر. اور یہ سمجھنا ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ گمان کہاں ہے اور دلیل کہاں ہے. اسی وجہ سے ایک فرقے کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ باطل فرقہ، حالانکہ وہ دلیل پیش کرتا ہے اپنی بات پر. دوسرے فرقے کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ بھی باطل فرقہ، حالانکہ وہ دلیل پیش کرتا ہے. وہ دلیل نہیں ہے، وہ گمان ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کر رہے ہیں امام شافعی سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرتے ہیں امام احمد ابن حنبل سے، امام احمد ابن حنبل اختلاف کرتے ہیں امام مالک سے. یہ بھی چار فرقے ہو گئے، لیکن چاروں میں سے کسی کو باطل فرقہ نہیں کہا گیا، اس لیے کہ چاروں کے چاروں کے پاس یا تو بدیہی دلیلیں ہیں یا استدلالی اور برہانی دلیلیں ہیں. دلیلوں کی بنیاد پہ اختلاف ہوتا ہے وہ اہل حق، اہل حق سے نکلتے نہیں. اور بغیر دلیلوں کے ظن کی بنیاد پر ایک دعویٰ ہوتا ہے، بس دعویٰ. اور عوام الناس اس فرق کو سمجھ نہیں پاتے. اس فرق کو سمجھنے کے لیے علماء اہل حق کی ضرورت ہوتی ہے. اسی وجہ سے عوام کو کیا کہا جاتا ہے کہ جہاں کہیں اختلاف ہو جائے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح، تو آپ اگر خود تو آپ بھی کہیں ظن میں مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے آپ کو جو دلیلوں کو سمجھتے ہیں ان کی طرف نظر کرو کہ دنیا کے بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء، جو اتھارٹیز ہیں وہ کیا کرتے ہیں. میں نے جمعے کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ جوڈیشری، یا بلیک بن میں نے کہا، میں نے کہا کہ ہر ملک میں ایک جوڈیشری ہوتی ہے، وہ قانون ہوتا ہے. تو ایک سپریم کورٹ کا جج کو جب کوئی بات بولتا ہے وہ ظن نہیں ہوتا، وہ دلیل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دلیل کے ساتھ بیک اپ کرتا ہے اپنی بات کو. اسی وجہ سے امریکہ جیسے پاورفل ملک کے نئے صدر نے ایک فیصلہ کیا، اور کورٹ میں جب وہ فیصلہ رکھا گیا تو جج نے اسے سٹاپ کر دیا. جج نے اسے سٹاپ کر دیا اس لیے کہ وہ اتھارٹی ہے، جج یہ پریسیڈنٹ ہے پورے ملک کے، اور اپنے ایگزیکٹو پاور کو استعمال کر کے ایک حکم نافذ کیا. لیکن یہ حکم کا ان کا نافذ کرنا یہ زن کی بنیاد پر تھا، دلیل کی بنیاد پر نہیں تھا. اس لیے جب یہ کورٹ میں کیس گیا تو ان کے خلاف جج نے فیصلہ دیا، اس لیے کہ دلیل کسی اور طرف تھی. ہمیں بھی آپس کے اختلافات میں رجوع کرنا ہے بڑے بڑے مدارس اور بڑے بڑے مفتیوں کی طرف. مفتی سید احمد پالن پوری صاحب ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں،
ہمارے مقامی مفتیان کرام بھی ہیں، مقامی علماء کرام بھی ہیں، لیکن اگر کسی کو ایسا لگے کہ بھئی یہ تو چھوٹے مولوی ہے، آج کل ہر شخص کی چونکہ ایک شان ہے تو کسی کو بڑا نہیں مانتا، تو دارالعلوم دیوبند آج بھی اسی طرح ماشاءاللہ اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، مظاہر علوم سہارنپور اپنی حیثیت، شاہی مراد آباد اپنی ایک حیثیت، بن نوری ٹاؤن اپنی ایک حیثیت، جامعہ فاروقیہ اپنی ایک حیثیت، خیر المدارس اپنی ایک حیثیت، دارالعلوم کراچی اپنی ایک حیثیت، دارالعلوم ڈاویل اپنی ایک حیثیت، یہ جوڈیشریز ہے، اس میں سارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز رہتے ہیں، تو جہاں کہیں دو جماعتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہے کسی بھی بات پر، تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ زن کدھر ہے اور دلیل کدھر ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جس کے بارے میں وہ یہ فیصلہ کرے کہ زن ادھر ہے اسے چھوڑ دو، اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ حق ادھر ہے اسے قبول کر لو، اور کبھی کبھی ان کا فیصلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں طرف دلیلیں ہیں، دونوں طرف دلیلیں، اور کبھی کبھی یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف زن ہے، آپ اس جھگڑے میں پڑو ہی مت، دور رہو آپ، تو ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں میں سے اکثر یہ علم نہیں رکھتے، اس وجہ سے غلط لائن پہ چلے جاتے ہیں اور آخرت برباد کرتے ہیں، اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ قرآن مجید کے ساتھ احادیث شریفہ کے ساتھ ہمیں لگاؤ نصیب فرماوے، اور ہمیں مواقع ملیں قرآن کو سمجھنے کے، احادیث شریفہ کو سمجھنے کے، ان مواقع سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور جو کچھ ہم سیکھیں قرآن مجید سے، احادیث شریفہ سے، علماء حق سے، آخرت کی فکر رکھنے والے علماء سے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس پر عمل کریں، اپنے بیوی بچوں کو اس پر عمل کروائیں، پیار محبت سے سمجھا کر اپنے دوست احباب میں ان باتوں کو چلائیں، یہ نہیں کہ ہمیں تو یہ بات بہت اچھی لگی تو ہم نے قبول کر لی اس کو اور ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن کسی اور جگہ ہم نہیں بولیں گے، مائنڈ یور اون بزنس، نہیں، آگے جہاں تک ہو سکے فتنے میں پڑے بغیر، فتنہ برپا کیے بغیر، تاکہ ہماری بھی آخرت بن جائے اور لوگوں کی بھی آخرت بن جائے، اللہ تعالی شانہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ درس قرآن کے اس سلسلے کو عافیت کے ساتھ اپنی بارگاہ سے فیضان کے ساتھ جاری فرمائے، بولتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ غلط بات سے حفاظت فرمائے، غلط سمجھنے سے، غلط بولنے سے، غلط عمل سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان تمیز کی ہم سب کو صلاحیت نصیب کرے، اور جو حق ہے اسے قبول کرنے کی توفیق دے، جو باطل ہے اسے چھوڑنے کی توفیق دے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جتنا زیادہ زندگی میں تقویٰ آتا چلا جائے گا اتنا ہی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا آسان ہو جائے گا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالی شانہ تمہیں یہ فرقان کی نعمت عطا فرمائیں گے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی، اللہ تعالی شانہ توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن،
اللهم اهدنا وجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.